السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب, ایک پیج ہمارا رہ گیا تھا, وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہمارا پچھلا سبق چل رہا تھا زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب, اور مسئلہ نمبر 45 ہمارا رہ گیا تھا, اسی سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے ایک سوال کسی کا آیا تھا, اسے ہم پہلے تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. سوال تھا کہ تجارت پر کس طرح سے, تجارت کے مال پر کس طرح سے زکوٰۃ دی جائے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے, اور جس پر تمام اسکالرز کا اجماع ہے, اور جس میں چار ائمہ یعنی ائمہ اربع بھی شامل ہیں, یعنی چاروں امام بھی شامل ہیں, ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ, یہ فتویٰ ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے نومبر کے مہینے میں, چونکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے, نومبر کے مہینے میں آپ نے کوئی تجارت شروع کی, مثلاً کوئی شاپ آپ نے ڈالی, یا مثال کے طور پر آپ نے کوئی اور بزنس شروع کیا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں, کوئی فیکٹری آپ نے ڈالی, یا کچھ اور ایکس وائی زیڈ جو بھی بزنس آپ نے شروع کیا, کپڑوں کا کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں, مطلب مثلاً کہ کپڑوں کا کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں, آپ نے ایک شاپ لی اور شاپ میں آپ نے 1,00,000 روپے کے کپڑے ڈلوائے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے 1,00,000 روپے کے کپڑے اپنی شاپ میں ڈلوائے اور وہ مال آپ کا ایک سال تک جتنا مال آپ کا آپ کے شاپ میں رہے گا, یہ جو آپ نے 1,00,000 کا خریدا تھا اور اس پر سال گزر جاتا ہے, تو اب اس میں سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مال اس میں باقی رہے اور تھوڑا مال بک جائے, پورا مال تو نہیں بکے گا. تو جتنا مال ایک سال تک وہاں شاپ میں آپ کے رہیں گا اور اس پر آپ کو جو بھی اس کا پیسہ آتا ہے, تو یہ پورے مال کے ٹوٹل آپ سال گزر جانے کے بعد 2.5% آپ اس کی ادا کریں گے, ٹھیک ہے. 2.5% آپ کو ادا کرنا ہوگا جو بھی آپ نے تجارت میں مال لگایا ہے. اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال تجارت پلس منافع, ان سب کا 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا. تو لیکن منافع, ہم سب سمجھتے ہیں کہ منافع فوراً ہی نہیں آ جاتا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے رقم لگائی, تجارت کی آپ نے, اور وہ تجارت پر آپ کو سال گزر گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ منافع کتنا آیا, کم آیا, زیادہ آیا, اور وہ جمع ہوا نہیں ہوا, تو اس لیے منافع کو الگ رہنے دیجئے. ہاں, اگر منافع آپ کو جو آیا ہے, جو نفع آیا ہے آپ کو, جو پروفٹ آیا ہے, وہ پروفٹ آپ نے جمع کیا الگ سے اور پھر اس پر سال گزر گیا, تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے, لیکن مال تجارت کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء, جیسے وہ دکان جو شاپ ہے آپ کی, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی فیکٹری ڈالی اور فیکٹری میں فیکٹری کا جو سامان ہے, جو مشینیں ہیں, مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو مال آپ نے تجارت کے لیے لگایا ہے, جو مال آپ نے انویسٹ کیا ہے, اس مال پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ویسے آگے اور چیپٹر میں ہم مزید پڑھیں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ. امام بخاری نے ایک باب ہی اس پر باندھا ہے, اور وہ باب ہے صدقۃ الکسب والتجارت لقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, آخر تک آیت ہے کہ محنت اور تجارت کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ثواب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے مراد دراصل یہ ہے کہ اپنی پاکیزہ اشیاء سے زکوٰۃ ادا کرو جنہیں تم نے اپنے تصرف یعنی تجارت یا صنعت کے ذریعے کمایا ہے. امام طبری رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے, فرض ہے, اور اس آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں. اور امام بخاری نے بھی یہی آیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے. مجاہد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مال تجارت اس سے مراد ہے, اور اس کا مطلب ہے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ابوبکر جساس رحمہ اللہ لے اور سلف کی ایک جماعت جن میں حسن اور مجاہد رحمہ اللہ بھی شامل ہیں. ان سے مروی ہے کہ اس آیت میں یعنی من طیباتی ما کسبتم سے مراد اموال تجارت میں سے خرچ کرنا ہے, اور اس آیت کا عموم یعنی اس آیت کا اطلاق تمام اموال میں زکوٰۃ کو واجب کرتا ہے, یعنی چاہے وہ تجارت کا مال ہو, چاہے وہ آپ کے پاس کرنسی ہو جمع کی ہوئی, چاہے وہ گولڈ اور سلور آپ کے پاس سالڈ شکل میں رکھا ہو, چاہے زیورات کی شکل میں ہو, تو تمام مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے سوائے استعمال کی چیزوں کو چھوڑ کر, جیسے گھوڑا ہے یا سواری ہے یا رہنے کا گھر ہے یا پھر جواہرات ہیں جو آپ نے اپنے پہننے کے لیے استعمال کیے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن جواہرات کی تجارت کرتے ہیں اگر کوئی, مثال کے طور پر کسی کا بزنس ہی ڈائمنڈس اور پرلز وغیرہ کا ہے, تو اس صورت میں وہ مال تجارت میں آ جائے گا, اور تجارت کی غرض سے جتنا مال انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس صورت میں ان کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو بہرحال حاصل مطلب یہ ہوا کہ اموال تجارت پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے, اور جتنا مال آپ نے انویسٹ کیا ہے اور وہ اس پر سال گزر جاتا ہے اور وہ مال آپ کی شاپ میں ہے, یعنی بک بھی رہا ہے, پھر آپ اس میں مزید لا بھی رہے ہیں, تو ایک اندازہ کر کے کہ نہیں آپ نے وہ مال لگایا انویسٹ کیا اور آپ کی شاپ میں وہ مال ہے اور وہ بک بھی رہا ہے, تو پورا سال گزر جانے پر آپ کو اس کا 2.5% دینا ہوگا. ٹھیک ہے, آئیے ابھی حدیث کی طرف آتے ہیں. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے. یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ایکچولی صرف زکوٰۃ وصول کرنے والے ہی کے لیے نہیں آتی ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے جو بھی دین کا کام کر رہے ہوں, تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. عن ابی حمید بن السعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد یقال له ابن لطبیتی قال امر وابن ابی عمر علی الصدقۃ فلما قدم قال هذا لکم وهذا لی اهدی لی قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ما بال عامل ابعثه فیقول هذا لکم وهذا اهدی لی افلا قعد فی بیت ابیہ او فی بیت امہ حتی ینظر ایہدا الیہ ام لا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لا ینال احد منکم منہا شیئا الا جاء بہ یوم القیامہ یحملہ علی عنقہ بعیر لہ رغاء او بقرۃ لہ خوار او شاۃ تیئر ثم رفع یدہ حتی رأینا افرۃ ابطویہ ثم قال اللہم هل بلغت مرتین رواہ مسلم. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو عامل مقرر فرمایا, یعنی ایک شخص تھے ابن لطبیہ اور انہوں نے ان کو عامل مقرر کیا کہ جا کر زکوٰۃ لے کر آؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا. جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا. یعنی وہ جب شخص ابن لطبیہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے اور یہ آپ کا حصہ ہے, اور یہ میرا حصہ یوں ہے کہ یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا. یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا, اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے. وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا, پھر دیکھتا ہے کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا. اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوگا, گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوگی, بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. یہ مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم. باب تحریم و ہدایۃ الاموال, یعنی جو عمال ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے کارندے ہوتے ہیں مخصوص کسی عہدے پر, تو ان کی اس حرمت کا بیان کہ ان کا تحفہ لینا جائز نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص تھے, اور اللہ عالم ان کے لیے صحابی نہیں لکھا گیا چونکہ مسلمان تھے اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے ان کو عامل مقرر کیا تھا تو صحابی ہی کہلائیں گے. تو لیکن یہاں پر ان کے لیے صحابی کا یہاں پر ان کے لیے رضی اللہ نہیں لکھا گیا ہے, واللہ عالم کیوں نہیں لکھا گیا. تو ان کو جب انہوں نے بھیجا اللہ کے رسول نے کہیں پر زکات وصول کرنے کے لیے, تو انہوں نے جب واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال پیش کیا جو زکات میں وصول ہوا تھا, تو آپ کے سامنے دے کر کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے, یعنی جو بیت المال کا ہے, اور ایک طرف تھوڑا مال انہوں نے الگ بتایا کہ یہ میرا ہے جو انہوں نے مجھے بطور تحفہ دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کتنی تیزی سے بات, یعنی تیزی سے آپ ممبر پر گئے اور آپ نے فوراً بات پہنچائی, اور آپ نے کتنا سخت جملہ کہا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہتے تو دیکھتے کہ ان کو کہاں سے تحفہ ملتا. اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے گواہی لی کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بات تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, کہ جو گورنمنٹ کے عہدوں پر فائز ہوں گے لوگ, یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ ذمہ دار ہوں گے افسران, وہ عوام سے کوئی تحفہ نہیں لیں گے. تو اب یہ ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ کہیں سے اس طرح سے عوام سے تحفے نہ لیں, کیونکہ تحفے لینے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر سامنے والے جس نے تحفہ دیا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اس کے تعلق سے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ, یعنی اس کو رعایت دے دے. اگر وہ خدا نخواستہ کوئی غلط کام بھی کر رہا ہو تو بھی اس کو رعایت دے دی جائے, کیونکہ اس بنا پر کہ اس نے ہمیں تحفہ دیا تھا. تو اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کوئی ادارے سے جڑے ہوئے ہوں اور اس ادارے میں ہم کام کر رہے ہوں, دین کا کام ہو یا کسی کی طرف سے ہمیں کوئی ذمہ داری ملی ہو, کوئی بھی کام ہو, چاہے ہم کسی بھی جاب پر ہوں, وہ جاب دنیاوی جاب بھی کوئی ہو سکتی ہے, دینی جاب بھی کوئی ہو سکتی ہے, تو چونکہ اب ہم کو تنخواہ تو مل رہی ہے, اور اگر تنخواہ نہیں بھی مل رہی ہے ایسے والنٹیئرلی ہی ہم کام کریں, کیونکہ زیادہ تر دینی اداروں میں اکثر لوگ ایز اے والنٹیئرلی ہی کام کرتے ہیں, تنخواہ نہیں ملتی ان کو. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ملے یا نہ ملے تنخواہ, اور چاہے ہم کوئی اپنی پروفیشنل جاب میں لگے ہوئے ہوں یا ہم دینی ادارے میں پڑھاتے ہوں, ہمیں اسٹوڈنٹ سے یا عوام سے تحفہ نہیں لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں تحفہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو تحفہ ہوتا ہے رشوت اور ایک ہوتا ہے تحفہ. جب کبھی کسی کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی, وہ دیا جائے تو وہ تحفہ کہلاتا ہے, اور یہ زیادہ تر جان پہچان والوں میں, رشتہ داروں میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی عہدہ ہمیں ملا ہے, کوئی ذمہ داری ہمیں ملی ہے, ہم کہیں پر کوئی ایک اہم عہدے پر فائز ہیں, اور اس بنا پر ہماری لوگوں سے جان پہچان ہے, ہماری پرسنل جان پہچان نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہمیں وہ اس عہدے کی بنا پر ہی تحفہ دے رہے ہیں نا. اسی لیے ہم نے یہاں پر بھی ایک رول بنایا ہے, جہاں پر بھی ہماری کلاسز ہوتی ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک رول اس طرح سے بنا لیا ہے, کیونکہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو محبت ہو جاتی ہے اپنے ٹیچر سے, اپنی معلمہ سے, تو ہم نے ایک رول بنا دیا کہ اب پہلی بات تو ہم نے اعلان کر دیا کہ کوئی کسی ٹیچر کو تحفہ نہیں دے گا. اگر آپ لوگ تحفہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ سمجھتے کہ اچھا ہمارا تحفہ ہماری ٹیچر کو پہنچ گیا ہے, لیکن ہم اس کو بیت المال میں جمع کرا لیتے ہیں, کہ یہ تحفہ پڑھنے کے دوران تحفہ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا فیور پیدا ہو جاتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, پھر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ناانصافی ہو جائے. تو یہ چیز درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. طالب علموں کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹڈی کے دوران اپنی معلمات کو تحفے وغیرہ نہ دیں, اور معلمات کو بھی چاہیے کہ وہ تحفے نہ لیں, اور اگر دیا جاتا ہے تحفہ تو ان کے سامنے کہہ دیں کہ چونکہ ہم آپ کو بھی پڑھا رہے ہیں اور ہم آپ سے تحفہ نہیں لے سکتے, آپ نے دیا ہے تو ہم اس کو لوٹا تو نہیں سکتے, لیکن ہم اس کو کوئی دینی کام میں خرچ کر دیں گے, دینی کام میں لگا دیں گے اس طرح سے. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات کہی کہ اگر یہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھے رہتے تو پھر دیکھتے کہ انہیں تحفہ کیسے ملتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عہدے کی بنا پر لوگوں نے پہچانا, اور اسی بنا پر اللہ کے رسول نے منع فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ خصوصاً زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل کو تو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے, اور اس میں انکم ٹیکس بھی آ جاتا ہے, جیسے جو انکم ٹیکس آفیسرز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر انکم ٹیکس آفیسرز جو ہوتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے الا ماشاءاللہ چند ایک کے, یہ ایک ایسی جاب, ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. ہمارے قریبی بہت جاننے والے ہیں, یہیں پر ہی رہتے ہیں, ان کے والد صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, حیدرآباد کے ہی ہیں, وہ انکم ٹیکس آفیسر تھے اور ریٹائر ہوئے ہیں. تو یقین جانے کہ نان مسلم لوگ ابھی تک آ کر ان کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ بعض اوقات پیر بھی چھو لیتے ہیں ان کے, نان مسلم, اتنی عزت ان کی ان کے ایمانداری کی بنا پر ہے. وہ آئی ایس آفیسر تھے, انکم ٹیکس میں تھے, اور اس بنا پر دیکھیں کہ ایک ایمانداری انسان کو کتنی عزت دیتی ہے دنیا میں، تو پھر آپ سوچیں کہ آخرت میں کتنی عزت نہیں دے گی۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے والے صحابی، جب اللہ کے رسول ان کو بتایا کہ جب اس میں جو زکوٰۃ کے مال میں تھوڑی سی بھی خورد برد قیامت کے دن انسان کو کیسے رسوا کرے گی، تو وہ صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، پیچھے ہٹ گئے وہ لوگ کہ نہیں اللہ کے رسول اس ذمہ داری سے ہمیں سبکدوش کر دیجئے، کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ انسان ہے نا، انجانے انجانے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہیں ہمارا ذمہ دار ہونا ایز اے انچارج، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ذمہ داری عہدہ، ایون اگر آپ انکم ٹیکس آفس میں ہیں، ایون اگر آپ اپنی آفس میں ہیں، نارمل آفس میں جاب کرتا ہے کوئی، یا اسکول میں ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، تو وہی والی بات ہے کہ تحفہ جب ہم لیں گے تو پھر کیا ہوگا، سامنے والے کا فیور ہمارے دل میں خود بخود آ جائے گا، پیدا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ تحفے کو ہم اوائڈ کریں اپنی جاب کے دوران۔ تو تحفہ لینے کو خصوصاً جو ذمہ دار پرسن ہوتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی بنا پر لوگوں کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ تحفہ دینے کی بات آتی ہے نا، دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، وہ تحفہ نہیں رہتا بلکہ ایک طرح سے وہ ایک کیا کہنا چاہیے، فیور حاصل کرنے کے لیے ایک رشوت بن جاتی ہے کہ ان کا فیور ہم حاصل کر لیں، ان کی خوشنودی ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ چیز اسی سے پھر کرپشن پیدا ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں نا بگاڑ، آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کیوں آئے؟ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تھوڑا سا بھی، اگر آپ چھوٹی موٹی آفس میں آپ گئے، آپ کو اپنے بچے کی جو انڈیا میں جیسے جنم پتری کہتے ہیں نا، برتھ سرٹیفکیٹ، وہی آپ کو لینا ہے، تو پانچ روپئے تو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں چائے ہی پلا دو۔ یعنی یہ خود ہمارے گھر کا واقعہ ہے، ہمارے نانا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت ہی الحمدللہ نیک ہیں اور بہت زیادہ نرم دل، تو وہ دو مہینے تک چکر لگاتے رہے، اور ہمارے نانا کا کہنا یہ تھا کہ رشوت نہیں دیں گے، یعنی کیونکہ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے بنا کر دینا برتھ سرٹیفکیٹ، لہٰذا انہوں نے دینا چاہیے۔ وہ چکر لگاتے رہے لگاتے رہے لگاتے رہے، آخر کار انہیں نہیں ملی، وہ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملا، پھر کوئی اور گیا ان کی جگہ کہ اچھا نانا کو شاید وہ لوگ اسی طرح سے پیچھے کر رہے ہوں گے، تو کوئی اور گئے اور وہی پتا چلا کہ اچھا پانچ روپئے تو بھی دے دو چائے پینے کے لیے، تب ہم آپ کو یہ برتھ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک گھنٹے میں دے دی چائے پلانے کے بعد۔ تو وہی ہوتا ہے کہ مطلب اتنا مجبور کر دیا گیا ہے انسان کو آج کے دور میں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رشوت دینے پر مجبور ہے، اور یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے، یہی چھوٹے موٹے تحفوں سے، کہ ہم ایسے بڑے بڑے آفیسرز کو جو ایسے عہدوں پر فائز ہے ان کو شروع میں ہم عادت ڈال دیتے ہیں کہ یہ لو، اور پھر وہ عادت ان کی، یعنی وہ ایک جو ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی سمجھے محبت کی بنا پر دی گئی چیز تھی، تو وہ ان کے لیے ایک عادت بن جاتی ہے، اور پھر ان کو ایک کہنا چاہیے کہ لت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کو معاف فرمائے اگر کوئی سخت الفاظ ہو رہے ہوں تو، لیکن یہیں سے کرپشن شروع ہوتا ہے، یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بگاڑ ایکچولی یہ عوام ہی نے شروع کیا، عوام ہی اس طرف پہلے آتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ یہ طبقے کے لوگ، یعنی جو آفیسرس یا ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ابھی بھی ایسے ایماندار لوگ موجود ہیں بہت، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی واقعہ بتایا کہ ایسے ایماندار الحمدللہ گزرے ہیں لوگ، اور الحمدللہ وہ ابھی حیات بھی ہیں، 70 سے اوپر ان کی ایج ہو گئی ہے، لیکن اتنے ایماندار تھے وہ کہ ابھی تک ان کو غیر مسلم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا نام ہے، اور انکم ٹیکس آفس میں تھے، جبکہ وہ کتنے چانسز ہوتے ہیں وہاں پر کہ ہمارا فلاں چھڑا دو، کسٹم آفس ہے، انکم ٹیکس آفس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں انسان کے بہت زیادہ بے ایمان ہونے کے چانسز ہیں، یعنی بہکنے کے چانسز ہیں، کہ اس کا ایمان ڈاماڈول ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہاں اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اس سے محفوظ رہیں، اور ایسے تحفے تحائف ہم بالکل نہ لیں، انکار کر دیں۔ تو یہ چیپٹر ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، آگے کا چیپٹر ہم دیکھتے ہیں۔ الاشیاء التی تجب علیہ الزکاۃ، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی میں انشاءاللہ ہم تجارت کا بھی پڑھیں گے اور مزید ڈیٹیل سے۔ پہلے تو ہم ایک آپ ڈیفینیشن لکھ لیجئے نصاب، جیسے بار بار نصاب کا ذکر آ رہا ہے نا، تو نصاب ایکچولی ہے کیا؟ نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب کسی چیز کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے، نصاب کسی چیز کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ مقدار کوانٹیٹی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک جس کو میجر کر کے آپ رکھتے ہیں، جیسے اگر کوئی لکوڈ ہو تو اس کو تو آپ لیٹر میں گنیں گے، اگر کوئی سالڈ چیز ہو تو اس کو آپ کلو میں گنیں گے، اور اگر جیسے گولڈ وغیرہ جیسے مطلب 87 یا 7.5 تولے ہم کہتے ہیں نا 7.5 تولے سونا, تو یہ تولہ کیا ہوا, یہ مقدار ہوئی سونے کی. تو کسی چیز کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے. سونے پر زکوٰۃ ہے, سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے, اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ اس کو 7.5 تولے لے کر ہی چلیے. یہ 87 گرام کو آپ فی الحال اسکپ کر دیجئے یا اس کو پینسل سے کاٹ دیجئے. 7.5 تولے سونا, اتنا سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی, اور اس سے کم ہے, 7.5 تولے سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوں گی آپ پر, زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ و عائشہ رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من کل 20 دینارا فسائدا نصف دینار ومن الاربعین دینارا دینارا, رواہ ابن ماجہ حدیث صحیح. ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے, اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ, یعنی دینار چونکہ زیادہ قیمتی ہوتا تھا اور درہم اس سے کم قیمت کا ہوتا تھا, 40 دینار سے 1 دینار اور 20 دینار سے آدھا دینار لیتے تھے, اور یہ دینار سونے کا ہوا کرتا تھا. دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے تھا. زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے, یعنی اگر آپ سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے تو سونا نکالنا ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ سونے کی زکوٰۃ اپنے پاس کے جو کیش آپ کی کرنسی ہوگی اس سے بھی نکال سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ سونے میں سے سونا بھی نکال سکتے ہیں, یعنی گولڈ سے گولڈ کی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے اور گولڈ کی زکوٰۃ کرنسی سے بھی دی جا سکتی ہے. پھر گولڈ کی قیمت کا اندازہ موجودہ ریٹ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, یعنی ابھی آج مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے آج سے 20 سال پہلے گولڈ خریدا تھا, اور 20 سال پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی کم تھا سونے کا ریٹ, تو لیکن آج آپ اندازہ لگائیں گے کہ اچھا آپ کے پاس اگر 10 تولے سونا ہے تو وہ 10 تولے سونے کی قیمت آج مارکیٹ میں کیا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے, اس حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گی اس کا 2.5%. ٹھیک ہے, چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے, چاندی کا نصاب 52.5 تولے, اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس کو بھی آپ 52.5 تولے یاد رکھیے. زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے, یعنی اب آپ کے پاس گولڈ اگر یہ 7.5 تولے ہے اور چاندی آپ کے پاس 52.5 تولے ہے تو وزن کے لحاظ سے یہ ہوگا, اور اگر آپ کے پاس 52.5 تولے کے مطابق کرنسی ہے کیش رکھی ہوئی تو اس کا 2.5% آپ کو دینا پڑے گا, 2.5%. ٹھیک ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی مدون 5 اوسق من التمر صدقۃ ولیس فی مدون 5 اواق من الورق صدقۃ وليس فيما دون 5 زود من الابل صدقه رواه البخاري. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے, اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے, اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے, اور وسق ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وسق کسے کہتے ہیں, یعنی جو زمین کی پیداوار نکالی جاتی ہے اس میں یہ پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے وسق کا, اور 5 وسق 725 کلو گرام ہوتا ہے. 5 اوکیے کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولے ہے, یعنی یہاں چاندی 5 اوکیے کہا گیا اور 5 وسق کہا گیا, تو 5 وسق 725 کلو گرام اور 5 اوکیے چاندی 52.5 تولہ, تو 5 اوکیے چاندی سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے, اور 725 کلو گرام سے کم اناج پر غلے پر کھجوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے, اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اب 5 اگر ہیں تو اس پر ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد افوت لکم عن صدقۃ الخیل والرقیق ولکن ہاتوا ربع العشر من کل 40 درہما درہما, رواہ ابن ماجہ حدیث حسن. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکات سے تمہیں معاف رکھا ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم. درہم چاندی کا ہوتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھوڑوں پر زکات نہیں ہے اور غلاموں پر بھی زکات نہیں ہے، لیکن گھوڑوں کا کاروبار اگر کوئی کرتا ہو، انہیں کسی کا کام ہی، بزنس ہی، تجارت ہی گھوڑے لینا اور خریدنا اور بیچنا ہے، تو اس صورت میں اس کو ان گھوڑوں کے خریدنے پر جو مال تجارت اس نے، اس میں جو مال لگایا تھا، تو ٹوٹل اس نے جو اماؤنٹ لگائی تھی گھوڑے خریدنے پر، تو اس پر اس کو زکات دینی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عن علی رضی اللہ عنہ قال حاتوا ربع الاشور من کل 40 درہم درہم ولیس علیکم شیء حتی تتم 100 درہم فاذا کانت 100 درہم ففیہا 5 دراہم فما زاد فعلی حساب ذلک. رواہ ابو داؤد، حدیث صحیح. علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کوئی چیز زکات واجب نہیں. جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکات واجب ہوگی. یعنی جیسے جیسے بڑھتا جائے گا مال، اس حساب سے بڑھتا جائے گا زکات کا ریٹ بھی، زکات کی شرح بھی. یعنی اگر 40 درہم ہے تو اس میں 1 درہم دینا ہوگا. جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کہ کوئی چیز زکات واجب نہیں. یعنی جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکات واجب ہوگی. یعنی 40 کے بعد اگر 50 بھی ہوں آپ کے پاس تو آپ کو 1 ہی درہم دینا پڑے گا، لیکن پھر جیسے جیسے شرح بڑھتی جائے گی ویسے سے زکات بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 درہم پر 5 ہو جائیں گے، تو جیسے 52.5 تولے آپ کے پاس تو اس پر آپ کو زکات دینی پڑے گی 2.5% چاندی. اب اگر 52.5 تولے سے پھر آپ کے پاس جتنا جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا پھر آپ کو زکات اس کی 2.5% بڑھتی چلی جائے گی. نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکات ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 تولے چاندی ہو اور 1 تولے سونا ہو، اب اگر آپ دونوں کو ملاتے ہیں تو 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائے گا، تو دونوں کو ملا کر زکات نہیں ہے. سونے کا نصاب الگ سے ہے، جب تک کہ 7.5 تولے سونا نہیں ہوتا تب تک زکات نہیں ہے، اور اسی طرح سے 52.5 تولے جب تک چاندی نہیں ہوتی تب تک زکات نہیں ہے. سونا اور چاندی کو ملا کر دینا وہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکات ہے. ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہ ان امرأۃ آتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہا ابنۃ لہا وفی ید ابنتها مسکتانی غلیظتانی من ذهب فقال لها اتؤتین زکات هذا قالت لا قال ایسرك ان یصورک اللہ بهما یوم القیامۃ سوارین من نار قال فلقتهما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت هما للہ عز وجل ولرسوله. رواہ ابو داود. عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. بہت سارے لوگ پہننے والے زیورات پر زکات کو واجب نہیں سمجھتے، جبکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سونے کی پازیب یا کچھ اور پٹی استعمال کی تھی. کچھ لوگ اس کو پازیب کہتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی اور چیز کہتے ہیں. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے، آپ نے پوچھا کہ تم اس کی زکات دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیتی ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کنز نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ ادا کی جائے، اب چاہے وہ پہننے والے زیورات ہوں یا رکھنے والے ہوں یا تجارت والے ہوں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جیسے ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے کتنی اچھی بات اس میں کہی ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ پہننے والے زیورات ہوں تو ٹھیک ہے، اس پر زکات نہیں ہے. کب؟ جب تک وہ 7.5 تولے سے کم ہوں گولڈ. لیکن جیسی وہ 7.5 تولے پر پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر زکات ہے. تو 7.5 تولے سے کم سونا آپ کبھی بھی استعمال کریں پہنے, لیکن 7.5 تولے سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس پر زکات ہے. جیسے کہ یہ کنگنوں کی بات یہاں پر آئی ہے, اس حدیث کو کچھ لوگ اس کی سند میں ضعف بتاتے ہیں, لیکن ایکچولی یہ اس زکات کے چیپٹر کے لیے یہ حدیث بطور دلیل ہے. اور یہاں کنگنوں کے اس میں آئے ہیں غلیظ وطان من ذہب, یعنی غلیظ وطان مطلب یہاں پر وہ ہمارا اردو والا غلیظ نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے سخت, بہت موٹے. آپ دیکھیں نیچے جو ترجمہ کیا گیا ہے, دو موٹے کنگن تھے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ ہوں گے, 7.5 تولے سے زیادہ ہوں گے جب ہی کہا گیا. تو یہاں پر وضاحت میں دیکھ لیجیے کہ مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح ہے, یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولہ 600 گرام چاندی یا 7.5 تولے سونا, جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا, اور شرح زکات 2.5% ہوگی. یعنی مثال کے طور پر آپ نے اگر آج مال تجارت, یعنی تجارت کا کام شروع کیا, آپ نے کوئی تجارت شروع کی ہے اور اس میں آپ نے مال لگایا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا. جیسے آج کل تو گھروں میں عورتیں ہی اتنا بزنس کر لیتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں بھی کپڑے لین دین اور بیچنے کا سلسلہ شروع ہے, جیولری سیل کرنے کا سلسلہ شروع ہے آج کل. تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے اور اتنے کی مقدار کا اس نے بزنس شروع کیا ہے, اور آج کے دور کے لحاظ سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً مجھے لگتا ہے 18 یا 20 ہزار انڈین روپیز ہوگی, پھر بھی آپ لوگ اپنے اپنے شہر میں معلوم کر لیں کہ کیا قیمت ہے چاندی کی, کیا قیمت ہے آج کل چاندی کا ریٹ کیا ہے, کیونکہ ایکچولی چاندی ہم لوگ خریدتے نہیں ہیں لہٰذا اس لیے ہم کو اس کی قیمت بھی نہیں معلوم ہوتی, سونے کا ریٹ سب کو معلوم ہوتا ہے. تو چاندی کی قیمت آپ اپنے اپنے علاقے میں معلوم کر لیجئے کہ 18 ہزار میں بنتا ہے 52.5 تولے چاندی, یا پھر 20 ہزار میں, یا 24 ہزار میں. بہرحال یہ الگ الگ ممالک میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق ہو ریٹ کا. تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت معلوم کر کے پتا کریے کہ یہ 24 ہزار ہے یا 20 ہزار ہے یا 18 ہزار ہے. اگر آپ نے اتنے 20 ہزار یا 24 ہزار کا مال خریدا اور اپنے گھر میں ہی چاہے آپ اس کو سیل کر رہی ہوں, تو اس پر آپ کو سال گزرنے پر 2.5% زکات دینی ہوگی. دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکات دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا. یعنی اگر آپ نے مال خریدا تھا, آپ نے سمجھیں 1 لاکھ کا مال خریدا, جو چیز آپ سیل کرنا چاہ رہی تھیں وہ اس کی قیمت ڈاؤن ہو گئی, تو اب وہ قیمت ڈاؤن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے مال خریدا تھا اتنی قیمت کا اور آپ کے پاس وہ مال رہا بھی اتنے دن تک, 1 سال تک, تو اب آپ کو اس کی زکات دینی پڑے گی جتنا مال آپ نے لگایا تھا. تو زکات دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا, یعنی شروع سے ہی نفع آ گیا آپ کو اور وہ بھی اس میں لگا دیا آپ نے, اور جو مال تجارت تھا آپ کا وہ بھی آپ کے پاس ہے رکھا ہوا, چاہے اس کی قیمت گھٹے یا بڑھے, آپ نے جتنا مال لگایا تھا آپ کو اس کا اتنا, یعنی 2.5% زکات آپ کو دینی پڑے گی. اگلا ہم اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ, ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.